من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، جو مبارک دن رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اب ان میں سے آدھے دن باقی ہیں، پانچ دن گزر چکے ہیں، پانچ باقی ہیں، اور یہ پانچ دن اور زیادہ اہم ہیں اور ان کی فضیلت اور زیادہ ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو کچھ اس وقت بیان کیا جائے اس کو توجہ کے ساتھ سنیں اور یاد رکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور عمل کی توفیق ملنے کی اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعا کریں. ان پانچ دنوں میں ایک تو 9 تاریخ کا روزہ ہے، جس کی ایک فضیلت وہ ہے جو گزشتہ جمعہ بیان کر دی گئی ہے کہ 9 ذی الحجہ کی روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. یہ فضیلت 9 دنوں کی ہے، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک ہر دن کے روزے کا یہی ثواب ہے، جو معمولی ثواب نہیں ہے. اور دوسری فضیلت 9 ذی الحجہ کے روزے کی یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اگلے پچھلے 1 سال کی گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے اگر کسی نے 9 ذی الحجہ سے پہلے جو ایام ہیں ان کے روزے نہ رکھے ہوں تو اس کو ہمت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کا تو روزہ رکھ ہی لیں، تاکہ یہ دونوں فضیلتیں ان کو حاصل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اسی طرح یہ جو 3 راتیں ہیں ان کی ایک عام فضیلت ہے اور ایک خاص فضیلت ہے. عام فضیلت تو یہی ہے کہ ان 10 راتوں کی ہر رات کی فضیلت شب قدر کی عبادت سے بڑھ کر ہے، یہ اس کے برابر ہے. یکم ذی الحجہ سے لے کر دس ذی الحجہ تک دس راتیں ہیں. ہر رات کی عبادت کا یہ عام اجر و ثواب ہے اور بہت ہی عظیم اجر و ثواب ہے. پھر معلوم نہیں زندگی ہے یا نہیں, ابھی تو یہ مبارک راتیں ہمیں نصیب ہیں, اس لیے ان راتوں میں ہمیں کچھ غیر معمولی عبادت کر کے مغرب عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے ان راتوں کی یہ عظیم فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ کہ ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اور ایک خاص فضیلت بھی ہے کہ سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں, سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان مرد عورت ان پانچ راتوں میں جاگے اور اللہ جل شانہ کی عبادت کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتے ہیں. یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں. چنانچہ اگر کوئی اور جنت میں جانے میں رکاوٹ نہ ہوئی تو سیدھا جنت میں جائے گا اور لازماً جائے گا. یہ پانچ راتوں کی فضیلت ہے جس میں سے تین راتیں اب آنے والی ہیں, آٹھ ذی الحجہ کی رات, نو ذی الحجہ کی رات اور دس ذی الحجہ کی رات, یعنی بقرعید کی پہلی تاریخ یعنی دس تاریخ کی رات. اور پھر ان تین میں بھی جو بقرعید کی رات ہے اس کی الگ سے بھی فضیلت ہے. وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص عید اور بقرعید کے شب میں عبادت کرے گا, جو شخص عید اور بقرعید کی شب میں عبادت کرے گا تو اس کا دل اس دن مردہ نہ ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے. دل کے مردہ ہونے کا مطلب سمجھ لیں کیا ہے. دل کے مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی قیامت کے ہولناک مناظر کی وجہ سے بہت ہی زیادہ گھبراہٹ میں مبتلا ہوگا اور بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوگا. اس لیے کہ قیامت کے حالات جو قرآن کریم میں آئے ہیں اور جو احادیث طیبہ کے اندر مذکور ہیں انتہائی خوفناک ہیں, انتہائی ہولناک ہیں, اور ایسی چیزوں سے آدمی کی گھبراہٹ بالکل بجا ہے. لیکن دو راتیں ایسی اللہ پاک نے رکھی ہیں کہ جو ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی دنیا میں عبادت کرے گا تو اس کو قیامت کی ان ساری خوفناک اور ہولناک باتوں سے محفوظ رکھیں گے, یعنی اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی, اسے کوئی پریشانی لائق نہیں ہوگی, وہ بڑے آرام اور سکون سے ہوگا. اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا. قیامت برحق اور قیامت میں جو کچھ ہونا ہے وہ سب برحق, لیکن اس سے بچنے کا بھی تو انتظام کرنا چاہیے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کر دیا کہ دو راتیں دے دی ہیں, ایک شب عید ایک شب بقرعید, یہ دو راتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہیں کہ بھئی ان میں تم ہماری عبادت کر لو, قیامت کے دن آرام اور سکون سے رہو. عام طور پر عید کی رات بقرعید کی رات یہ خریداری کی رات سمجھی جاتی ہے, ہمارے ہر معاملہ الٹا ہی ہے, لا ماشاءاللہ. ہر اچھے موقع پر شیطان نے ہمیں صحیح راستے سے ہٹایا ہوا ہے, تو عام طور پر اس کو کوئی بھی عبادت کی رات نہیں سمجھتا, بس یہ سمجھتے ہیں کہ تو بقرعید کی رات ہے, چلو مارکیٹ, چلو شاپنگ ہال, چلو بازار, خریداری کرو اور رات کو دو تین بجے گھر پہ آؤ, پھر نماز عید پڑھ کے عید مناؤ. بھائی یہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے اور یہ صحیح ماحول نہیں ہے. دراصل ہماری تو غمی بھی عبادت ہے, خوشی بھی عبادت ہے, ہماری عید بھی عبادت ہے, بقرعید بھی عبادت ہے. اس میں زیادہ ہمیں عبادت کا حکم ہے, اسی لیے بقرعید کی نماز واجب ہے, سنت نہیں ہے. بقرعید کی نماز بھی واجب ہے, سنت نہیں ہے. واجب کا درجہ دیکھ لیجئے کتنا اہم ہوتا ہے, فرض کے قریب ہوتا ہے اس کا درجہ. باقی چیزیں سب سنت ہیں, اس بنا پر الگ سے خصوصی فضیلت شب بقرعید کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی خوفناکی اور ہولناکی سے محفوظ رکھے. اور اس میں بھی یہی ہے کہ بہت ساری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں, کوئی جاگ سکے اس میں اتنی ہمت ہو طاقت ہو تو یہ ضرور جاگے اور عبادت کرے, لیکن اگر ساری رات نہ جاگ سکے تو میں نے آدھا درجہ ہی بتا دیا آپ کو کہ مغرب عشاء فجر جماعت سے پڑھ لو, تھوڑے درمیان میں کچھ تھوڑی سی اور عبادت کر لو. ہاں ضروری یہ ہے کہ ان مبارک راتوں میں بالخصوص گناہوں سے بچو, یہ تو فرض کے درجے میں ہے. اور وہ تو آج بھی فرض ہے, کل بھی فرض ہے, سال سال فرض ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے, اگر ہو چکے ہوں تو سچی توبہ کرے, یہ تو ضروری ہے. لہذا ان مبارک راتوں میں یاد الہی میں آدمی مشغول رہے, ذکر و تلاوت میں مصروف رہے, دعاؤں میں مشغول رہے, لیکن گناہوں سے بہت زیادہ بچنے کا اہتمام کرے. اس کے بعد پھر 10 تاریخ سے پھر قربانی کا عمل شروع ہو جائے گا. قربانی جو ہے یہ ان 3 دنوں کے اندر جس پر واجب ہو تو وہ تو ضرور ہی کرے. اور قربانی کا یہ بڑا اجر و ثواب ہے, اور یہ بھی بہت ہی اونچا عمل ہے. ایک روایت میں کہ قربانی کے ایام میں, قربانی کے 3 دنوں میں پیسے خرچ کرنا, قربانی کے جانور ذبح کرنے پر خریدنے پر اتنا اس کا ثواب اور اجر ہے کہ اور کسی عمل کے اتنا ثواب نہیں. جتنا اجر و ثواب قربانی کے اوپر پیسے خرچ کرنے میں ہے کسی اور عمل میں نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں, ہم یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, جس کے پس منظر میں ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا. پھر انہوں نے پوچھا کہ ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو میں اس میں فائدہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اب یہ بہت عظیم و شان فضیلت ہے. اس کا مطلب یہ کہ لاکھوں خرچ کرو, اربوں خربوں نیکیاں لے لو, یہ ہے اس کا حاصل. قربانی چاہے کتنی مہنگی ہو جائے آخرت کے ثواب کے اعتبار سے وہ سستی ہی ہے. پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں, اور انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحی کی طرح من جانب اللہ حکم ہوتا ہے. لہذا جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی دی اور اس کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ تم اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرو. اس لیے بیدار ہونے کے بعد انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی اب تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں, اور پوچھا اس لیے تاکہ ذہنی طور پر وہ تیار ہو جائے, کیونکہ باپ کا اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا معمولی عمل نہیں ہے, دل گردے والا عمل ہے, یعنی بڑی ہمت اور حوصلے والا عمل ہے, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے, جان تو کیا اولاد بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار تھے ہی, تاہم انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی دریافت کیا کہ تمہاری کیا رائے, تو وہ انہی کے بیٹے تھے, اسی لیے انہوں نے صاف عرض کر دیا یا ابتی فعل ما تؤمر, ابا جان جو حکم آپ کو ملا کر لیجیے, سجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, ان شاء اللہ آپ مجھے برداشت کرنے والوں میں سے پائیں گے, مسئلہ حل ہو گیا. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے رسی لی, چھری لی, اور مکہ مکرمہ سے مینا تشریف لے گئے, اور مینا میں تین جگہ کنکری ماری جاتی ہے, جمرہ عقبہ, جمرہ وسطی, جمرہ اولی, یہ تین جگہ ہیں جہاں پر کنکریاں حاجی لوگ مارتے ہیں. جب ان میں سے پہلی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے, حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے چل رہے تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے تھے, پیچھے سے شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی کہ ابا کے ساتھ مت جاؤ تمہیں ذبح کر دیں گے, روکنے کی کوشش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا تو انہوں نے سات کنکریاں اس کے ماری, وہ زمین میں دھنس گیا, اور آپ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آگے چل دیے. پھر جو دوسری جگہ پہنچے جہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں, پھر شیطان وہاں پہ آ گیا, پھر اس نے کوشش کی کسی طریقے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ بہکا نہیں سکتا تھا, لیکن اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے اور بچے تھے تو ان کو روکنے کی کوشش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سات کنکریاں اس کے ماری ہوں, پھر زمین میں دب گیا اور زمین نے اس کو پکڑ لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آگے بڑھے, زمین نے اس کو چھوڑ دیا. اب تیسری جگہ جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں, جب یہاں پہنچے پھر شیطان نے کوشش کی کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کو روکا جائے, اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ قربانی والا عمل نہ کرنے پائیں, کیونکہ یہ بڑا عظیم الشان عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہے, اور اس پر ان کو نہ جانے کتنا عظیم اجر و ثواب ملے, کسی طرح روکو. یہاں بھی روکنے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی سات کنکریاں اس کی ماری. اسی لیے ہر حاجی تین دن تک یہاں پر سات سات کنکریاں مارتے ہیں, پہلے دن صرف سات کنکری مارتے ہیں جمرہ عقبہ میں, باقی دو دن جو ہیں گیارہ بارہ اس کے اندر وہ تینوں جمرات پر سات سات کنکریاں مارتے ہیں. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے کنکریاں ماری تھی, اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو حج کا حصہ بنا دیا. تو وہاں شیطان پھر زمین میں دھنس گیا, اور اس سے تھوڑے سے فاصلے پر وہ جگہ موجود ہے جس کو منہر اسماعیل کہتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی جگہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی جگہ. اب وہ منا کی توسیع میں آ گئی، اب وہ جگہ محفوظ نہیں ہے. وہاں پر ایک پہاڑ کا بہت بڑا چبوترا تھا، زمین بالکل پلین تھی، وہاں لے جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ان کو ذبح کرنے کی کوشش فرمائی، جس پر اللہ پاک نے آواز دی کہ بنا دینا یا ابراہیم، اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدق کر رویا، آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کو سچا کر دکھایا، ان سچ مچ آپ نے اس پر عمل کر لیا. اور پھر خواب میں پوری طرح ذبح کیا نہیں تھا، ذبح کرتا ہوا دیکھا تھا، لہذا اسی پر اللہ پاک نے فرما دیا کہ بھائی آپ نے جو خواب دیکھا تھا آپ نے وہ پورا کر دیا اور اس کے مطابق عمل کر لیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جنت سے ایک مینڈا بھیجا جو وہاں پر پل رہا تھا، فرمایا اللہ پاک نے کہ تم اس کو ذبح کرو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ مینڈا باقاعدہ ذبح کیا. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جس کو اس حدیث میں فرمایا گیا کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ ہم یہ قربانی کیوں کرتے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مینڈے قربانی کی تھی، اس لیے ہم بھی یہ قربانی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے یہ حکم ان کی پوری نسل میں باقی رکھا جو آج تک چلا آ رہا ہے. آپ کی نسل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، بنی اسرائیل میں بنی اسماعیل بھی ہیں. بنی اسماعیل جو ہیں وہ عرب کہلاتے ہیں، اور ان کے توسط سے حضور کی ساری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم باقی رکھا ہوا جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اتنا اونچا یہ عمل ہے، یہ اس لیے قربانی کے دنوں میں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے. ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے فاطمہ جاؤ اپنے قربانی کے جانور کے پاس حاضری دو بوقت ذبح، کیونکہ جس وقت تمہاری قربانی ذبح ہوگی تو جو ہی اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا تمہاری بخشش ہو جائے گی، اور وہ تمہارا قربانی کا جانور جو ہے وہ اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا وزنی کر کے تمہارے نیکیوں کے پردے میں ڈالا جائے گا اور رکھا جائے گا قیامت کے دن. یہ بھی بہت بڑی فضیلت تھی. اسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو بے ساختہ انہوں نے عرض کیا حضور یہ فضیلت آل رسول کے ساتھ خاص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور انہیں بھی یہ ثواب ملے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا، تو آپ نے جواب دیا کہ آل رسول کے ساتھ تو خاص ہے ہی کیونکہ وہ بلا شبہ اس کے مستحق ہیں، لیکن عام مسلمانوں کو بھی یہ ثواب ملے گا. تو 70 گنا وزنی، ایک من ہے تو 70 من ہو گئے، 70 من ہو کر کے پھر ترازو میں رکھا جائے تو رحمت اللہ تعالی کی رحمت سے کوئی حد ہے؟ بس رحمت ہی رحمت ہے. اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی کی ان رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے. اور ایسی دوسری روایت میں یہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید کے دن میں قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. سب سے جو عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور محبوب ہے وہ قربانی کا عمل ہے، لہذا تم قربانی کرو، اور تمہارا قربانی کا جو جانور ہے وہ اپنے بالوں، کھالوں اور کھروں اور سینگوں کے ساتھ قیامت میں لایا جائے گا اور ان سب کا ثواب ملے گا. یعنی قربانی کے جانور کا کوئی عضو ضائع نہیں ہوگا آخرت میں. دنیا میں تو ہم سینگ پھینک دیتے ہیں نا، اور سری بھی پھینک دیتے ہیں مغز نکال کر کے، اور جیب کلے نکال کر کے ہڈی پھینک دیتے ہیں، کھر بھی پھینک دیتے ہیں، دم بھی پھینک دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے قدردان ہے اور مہربان ہے کہ وہ ان پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے. ہم نے سالم بکرا یا سالم گائے ذبح کیے تو سالم گائے سالم بکرے ہی کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور قربانی کے جانور کے جسم سے جو ہی پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے قبول ہو جاتی ہے. بس دو باتیں ضروری ہیں اس کے اندر، دو باتیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ قربانی آدمی حلال مال سے خریدے، ایک یہ ضروری، کیونکہ مال حرام سے اگر کوئی قربانی کرے گا تو قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے. دوسرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرے، دکھاوا اور نام مری کے لیے نہ کرے. آج کل دکھاوا نام مری اس میں بھی قربانی کے جانور میں بہت ہے. آپ جگہ جگہ دیکھیں بعض لوگ بڑے بڑے قیمتی قیمتی تگڑے تگڑے جانور اس لیے خریدتے ہیں تاکہ علاقے میں شہرت ہو اور لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ ہے قربانی کا جانور، ایسا ہے ویسا ہے، ڈبل پیسہ ہے، تو دکھاوے کے لیے نہ ہو. اب آخر میں یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو ابھی کتاب سے آپ کو تقسیم کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اس میں تفصیل لکھ دی گئی ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے. قربانی جو ہے ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جس کے پاس سونا یا چاندی یا نقد رقم یا مال تجارت یا فالتو ساز و سامان. یہ جو پانچویں چیز ہے نا، یہ سمجھ رہے ہیں عام طور پر گھروں کے اندر نیا پرانا، استعمالی اور غیر استعمالی، فالتو ساز و سامان بھی اچھا خاصا رکھا ہوا ہوتا ہے، جو کہیں اسٹور میں ہوتا ہے اور کہیں شوکیس میں ہوتا ہے، کہیں کچن کی اندرونی الماریوں کے اندر ہوتا ہے، اور برتنوں کے کئی کئی سیٹ ہوتے ہیں، بستر بھی کئی کئی ہوتے ہیں جو کبھی کبھار مہمانوں کے آنے پر استعمال ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ ہوتا ہے. اگر ان سب کے مجموعی مالیت نصاب کے برابر ہو تو قربانی واجب ہو جائے گی، حالانکہ اس پہ کسی پہ بھی زکات واجب نہیں ہے، کیوں فالتو سامان ہے، یہ مال زکات ہے ہی نہیں. مال زکات تو سونا ہے، مال زکات چاندی ہے، مال زکات مال تجارت ہے، یا تینوں چیزیں ہیں. ان پہ تو زکات بھی واجب ہوتی ہے اگر بکر نصاب ہو، قربانی بھی واجب ہوتی. لیکن جو فالتو سازو سامان ہے نا، اس پہ زکات واجب نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے. لیکن آج کل جو چاندی چونکہ بہت مہنگی ہے، اس لیے اس کا نصاب 4.5 لاکھ روپے ہے. پہلے تو 1.5 لاکھ میں قربانی واجب ہو جاتی تھی کیونکہ چاندی سستی تھی، اب ہو گئی مہنگی تو نصاب بھی مہنگا ہو گیا، کیونکہ 52.5 تولہ وزن کا نام ہے، اس کی قیمت معلوم کرنا ضروری ہے. تو ہم اس مہینے میں مئی میں جب اس کے ریٹ معلوم کیے گئے تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے ریٹ ہیں 4.5 لاکھ سے کچھ اوپر، تو لہٰذا جس کے بعد 4.5 لاکھ روپے کی مالیت کے برابر سونا چاندی نقد رقم مال تجارت فالتو ساز و سامان، ان چاروں میں سے ایک یا سب مل ملا کر کے برابر 4.5 لاکھ یا اس سے کم زیادہ ہو کے ہو جائے، تو بس ایسے مسلمان مرد عورت و قربانی واجب ہے. اور جس کے پاس اس نصاب سے کم کم پیسے ہیں، 1 لاکھ روپے ہیں یا 2 لاکھ روپے ہیں یا 3 لاکھ روپے ہیں، اور کچھ ہے ہی نہیں، سب ملا کر کے بھی 2-3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، تو ان میں قربانی واجب نہیں ہوتی. لیکن ثواب جو میں نے بیان کیا، اگر کسی میں قربانی کرنے کی استطاعت ہو، چاہے گائے میں ایک حصہ لے لے اور گائے بھی چاہے درمیانی ہو بالکل ہی مریل نہ ہو تو ثواب عظیم کے خاطر واجب نہ ہونے کی صورت میں بھی کر لینا چاہیے. اور جو صاحب رشتے دار ہیں ان کو اپنی طرف سے تو کرنی کرنی, ان کو چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی طرف سے بھی قربانی کریں اور اپنے والدین کی طرف سے بھی کریں, اپنے اہل و عیال کی طرف سے بھی کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آئندہ جمعہ چونکہ بقرعید کا ہوگا اس لیے آنا مشکل ہوگا, اس لیے بندہ آئندہ جمعہ حاضر نہیں ہو سکے گا. واقعی دعوانا.